السلام علیکم، انکہی میں ایک بار پر خوش آمدید۔ ہمیشہ کی طرح یاد دہانی ہماری ویب سائٹ www.ankahi.tv، ای میل کرنے کے لیے live@ankahi.tv۔ یہ تقریباً 3 برس سے میں کام کر رہا ہوں، اور میں نے، پتہ نہیں فخر کی بات ہے کہ نہیں، شاید شرمندگی کی بات ہے، کہ میں نے کبھی کسی انٹرویو یا شو کے لیے تیاری نہیں کی، لیکن آج پہلی دفعہ میرے ہاتھ میں ایک کارڈ ہے جس پہ میں سوالات لکھ کے لایا ہوں، اور وہ اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے جتنی جلدی جو کچھ سیکھ لو سو سیکھ لو، کیونکہ ایک تو ان کے پاس کرنے کے اور بہت ضروری کام ہیں، اور شاید ہمارے سوالات اتنے بنیادی اور بلا وجہ کے ہیں کہ دل نہیں کرتا کہ ان کا وقت ضائع کیا جائے۔ میں جب طالب علموں سے بات کرتا ہوں کالجز یونیورسٹیز میں، تو بڑا اچھا نہیں ہے کہنا، لیکن کبھی کبھی دکھ ہوتا ہے کہ جس قسم کی بحث ہم کرتے ہیں، کچرا پھینکنا چاہیے نہیں پھینکنا چاہیے، دیواریں کالی کرنی چاہیے نہیں چاہیے، گاڑی، اس پہ بحث ہوتی ہے، مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا اس میں بحث کی کیا بات ہے۔ اور جب ان کی اصلاح کی میں کوشش کرتا ہوں، نہ یہ کہنا مطلب نہیں کہ میں بہت بڑا کوئی فرشتہ ہوں، میں بھی انسان ہوں، گنہگار ہوں، بہت غلطیاں کرتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری غلطیاں اس قسم کی نہیں ہیں، بنیادی قسم کی نہیں ہیں، شاید میں کوئی بڑی غلطیاں تو بہت کرتا ہوں، گنہگار آدمی ہوں، لیکن جس حد تک ممکن ہے میں اپنی سوسائٹی کا خیال، دوسرے انسان کا خیال ضرور کرتا ہوں۔ بہت سے سوالات ایسے میرے ذہن میں اٹھتے ہیں جس کی جواب مجھے نہیں ملتے، اور بہت کم لوگ ہیں جن سے میں سوالوں کے جواب پوچھنا ایکسیپٹ کرتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی تحقیق سے، اپنی سمجھ سے تقریباً ہر جواب مل جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے کچھ سیکھ لیا جائے تو بہتر ہے۔ جاوید احمد غاندھی صاحب بھی ایسی ایک شخصیت ہیں، اور میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ انہوں نے آج شام وقت نکالا اور میرے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں۔ ہم سب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ بالکل جو طریقہ ہے انکہی کا، اس کے برخلاف میں سوالات لیے بیٹھا ہوں۔ ہمارے ہاں جو مسائل ہیں اور ان کی ڈیٹیل یا ڈسکرپشن میں جانا بیکار ہے کہ مسائل کیا ہیں، ہمارے سامنے مسائل ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر گھر سے بچے کو وہ تربیت ملنی شروع ہو جائے تو بہت بہتری آ جائے، اور اس تربیت میں بڑا جو رول ہے وہ ماں کا ہے، اور معاشرے میں بھی عورت کی بڑی طاقت ہے، خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں، لیکن وہ طاقت ہم اس لیے تو استعمال کرتے ہیں کہ جب اس کو حجاب پہنا کے گھر میں بند کرنا ہو، جب اس کو ہم نے جائیداد کے لیے اس کی شادی کرا دینی ہو، جب ہم نے اس کو یہ بتانا ہو کہ تم بچے پیدا کر کے کھانے پکاؤ، لیکن جو اس کا سٹیٹس ہے ایک اکیلی عورت کا، وہ ہم نے اپنے ہاں وہ معاشرہ ہی نہیں بنایا جہاں ایک عورت عزت سے جی سکے، نہ وہ سڑک پہ چل سکتی ہے، نہ وہ بازار جا سکتی ہے، نہ ایک اکیلی عورت جی سکتی۔ اور ساتھ ہی ہم نے یہ کیا کہ دوسری شادی کو یہاں پہ ایک تہمت بنا دیا، جیسے کوئی عیب کی چیز ہو۔ تو عورتیں جو ہیں، اگر اس کی خدا نہ خاصہ طلاق ہو جائے، بیوہ ہو جائے، یا ہمارے ہاں کتنے افسوس کی بات ہے عمر نکل جائے، تو وہ ایک بیچاری لائبلٹی بن کے باقی زندگی گھسیٹتی گھسیٹتی گزار دیتی ہے۔ یہ کیوں ہوا اور اس کا حل کیا ہے؟
قوموں کے ہاں جو اس طرح کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اس کی صدیوں کی تاریخ ہوا کرتی ہے، ایک دن میں نہیں ہوتی۔ تصورات صدیوں میں بنتے ہیں، نفسیات کا حصہ بن جاتے ہیں، عمرانی علوم کے پس منظر میں چلے جاتے ہیں، لوگوں کی سوچ میں داخل ہو جاتے ہیں، ان کو نکالنا پھر آسان کام نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کے ساتھ جو المیہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس دو چیزیں تھیں، انہوں نے دونوں ہی چیزوں کو کبھی استعمال نہیں کیا۔ ایک ان کے پاس اللہ کی کتاب تھی، یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں تھا کہ ایک قوم اس مقام پر کھڑی تھی کہ ہمارے پاس ایک ایسی کتاب موجود ہے جو براہ راست اللہ پروردگار عالم کی طرف سے نازل ہوئی ہے، محمد الرسول اللہ نے اس کو جس طرح خدا سے پایا ہے اسی طرح انسانیت کو منتقل کر دیا ہے، ہم آج بھی براہ راست اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کتاب کو مسلمانوں کے علم اور عمل کا محور ہونا چاہیے تھا، یہ مسلمانوں نے کبھی نہیں بنایا. دوسری چیز یہ تھی کہ انسان نے جو عقل دے رکھی ہوئی ہے, جس دائرے میں اس کو استعمال کرنا ہے اور اس کے ذریعے سے بالخصوص طبعی علوم کے ساتھ مناسبت پیدا کرنی ہے, ہم وہ بھی نہیں کر سکے. اس کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ کہ ہمارے ہاں عمومی طور پر غربت اور جہالت کا دور دورہ ہو گیا. یہ دونوں چیزیں جب کسی معاشرے میں آ جاتی ہیں تو یہ پوری تہذیبی روایت پر اثر انداز ہونا شروع کر دیتی ہیں. ہمارے ہاں بھی ایسے ہی ہوا ہے, اور اس کا جو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ ہے کہ جن جگہوں سے انسان بنتے ہیں بتدریج وہ جگہیں تہذیبی بحران میں مبتلا ہوتی چلی گئیں. آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ سب سے پہلے یہ کردار ماں ادا کرتی ہے, خاندان ادا کرتا ہے, خاندان کے بزرگ ادا کرتے ہیں, پھر اس کے بعد جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو آپ کے استاد, آپ کی تعلیمی درسگاہیں یہ خدمت انجام دیتی ہیں. یہ سارے ادارے جب تہذیبی بحران میں مبتلا ہو جائیں گے تو پھر عورت بیچاری اکیلی کیا کرے گی؟ اور عورت کے بارے میں تو ہمارے ہاں جو تصور قائم کر دیا گیا وہ یہ تھا کہ اس کا کوئی کام ہی اس کے سوا نہیں ہے کہ گھر در کی ذمہ داریوں کو ادا کرے. حالانکہ اگر آپ اندر اتر کر دیکھیں اور سوسائٹی کی نفسیات کا جائزہ لیں تو تہذیب کو منتقل کرنے میں, کلچرل روایات کو ذہنوں میں راسخ کرنے میں, بچوں کو ان کے آدرش اور نسب و نین کا شعور دینے میں, ان کے اندر اخلاقی اقدار کو اس جگہ پہنچا دینے میں کہ وہ روح کے عمات میں اتر جائے, جو کردار عورت ادا کرتی ہے کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا. ہمارے ہاں تو صورتحال یہ رہی ہے کہ آج سے 50 سال پہلے تک ہمارے علماء یہ لکھتے تھے کہ عورت کو کچھ پڑھا لکھانا دینا, ورنہ کیا کرے گی, ہمسائے کو خطوط لکھے گی. جہاں بے اعتمادی کا یہ عالم ہو, یعنی آپ سوچیے تھوڑی دیر کے لیے, یہ میں نے کوئی آپ کو لطیفے کی بات نہیں سنائی, یعنی ہمارے ہاں کے علماء نے اپنی ان کتابوں میں جو انہوں نے لوگوں کی تربیت کے لیے لکھی, جن کے ذریعے سے انہوں نے مذہب لوگوں کو بتانا چاہا, جن کے ذریعے سے انہوں نے لوگوں کے مسائل حل کرنے چاہے, ان میں خاص طور پر یہ نصیحت کی کہ زیادہ سے زیادہ اگر کچھ ہو بھی تو چلیں پڑھنا سکھا دینا, لکھنا سکھا دیا تو پھر تو خطوط بازی ہوگی. عورت کے بارے میں جب اتنا پست تصور لوگوں کا ہو اور جب وہ اس کو اس جگہ رکھ کے دیکھتے ہوں تو وہ عورت کا کردار اپنے سوسائٹی میں کیا متعین کریں گے؟ پھر وہی کردار ہوگا کہ بچے پیدا کر لو, کچھ ان کی ناک پونچھ لو, کچھ کھانا پکا کے دے دو. اگر کوئی اور مہارت بہم پہنچانی ہے تو وہ بھی گھر کی چار دیواری میں. اللہ تعالیٰ نے اگر عورت کو کوئی صلاحیتیں دی ہیں, اس کے اندر ادب کا ذوق رکھا ہے, علم کا ذوق رکھا ہے, اس کے اندر سوسائٹی کی خدمت کے دائیات رکھے ہیں, وہ سوسائٹی میں کوئی کردار ادا کر سکتی ہے, تو یہ ساری چیزیں اس کی شخصیت سے آپ نے نکال دی. پھر یہ کہ اس کو نفسیاتی طور پر مجروح کر دیا, یعنی وہ اعتماد ہی اس میں پیدا نہیں ہوا کہ جس کے بعد وہ معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکے, وہ گھر کے اندر اپنا کردار ادا کر سکے. گھر کی معاشرت کے اندر بھی آپ نے ایسی تربیت کر دی کہ وہ ساس اور بہو کے جھگڑوں میں پیدا ہوتی ہے اور اسی میں زندگی بسر کر کے چلی جاتی ہے. کچھ چیزوں میں انتقام کا نشانہ بنتی ہے اور کچھ چیزوں کا انتقام لے کے دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے. یہ جو صورتحال ہم نے اپنی عورتوں کے لیے پیدا کی ہے, اس کے پیچھے نہ مذہب ہے نہ اخلاقی اقدار ہے, یہ اصل میں ہمارا جو معاشرہ جس طریقے سے مختلف مراحل سے گزرا ہے اس میں ایک اشرافیہ وجود میں آئی ہے, اس کی اقدار ہے. ہم نے وہ زمانہ دیکھا ہے, اسی ملک میں دیکھا ہے, برصغیر ہندو پاکستان کی بات کر رہا ہوں, کہ جس میں کسی خاتون کو اگر باہر نکلنا ہوتا تھا تو ایک پالکی لائی جاتی تھی, بلدی اڑی میں رکھی جاتی تھی, چار کہار آتے تھے, عورت بیٹھ جاتی تھی, اس کو اٹھا کے لے جایا جاتا تھا, اس میں ایک آدھ پتھر بھی رکھ دیا جاتا تھا کہ کہیں اس کے وزن کا احساس نہ ہو جائے. اگر وہ کپڑے دھو کے کہیں لٹکا دیتی صحن میں تو اسے کہا جاتا تھا کسی پر کسی غیر کی نظر نہ پڑ جائے. یہ چیزیں مذہب میں تو نہیں تھی, دین میں تو نہیں تھی, یہ ہماری اخلاقی اقدار میں تو نہیں تھی. اس کے نتیجے میں ہم نے اس کو نفسیاتی طور پر اتنا مجروح کر دیا کہ وہ کوئی بڑا کردار ادا کرنے کے قابل ہی نہیں رہی. ہم نے ہی نہیں کیا, ایک بڑے لمبے عرصے تک یہی معاملہ مغرب میں بھی رہا ہے. تو ہمارے ہاں بدقسمتی سے اس کو تبدیل کرنے کا عمل جب شروع ہوا ہے تو اس میں ہمارے مسلحین نے کوئی کردار ادا نہیں کیا, دانشوروں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا, اس وجہ سے ہم جہاں سے چلے تھے اسی جگہ پر کھڑے ہیں.
آپ نے نفسیات کی بات کی, ہمارے ہاں عورت کی جو زندگی ہے وہ یا تو باپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے, خوش نصیب ہوئی تو شوہر پہ ڈیپینڈنٹ, ورنہ کسی بھائی پہ ڈیپینڈنٹ ہے, اس حد تک کہ عورت کا نام بھی بدلا جاتا ہے جیسے جیسے اس کی ملکیت تبدیل ہوتی ہے. پہلے باپ کی ملکیت ہے, پھر شوہر کی ملکیت ہے, اس کا نام لگ گیا تو اس کی انفرادیت کچھ بھی نہیں. کیا یہ جائز ہے کہ ایک عورت اپنے باپ کا نام ساتھ رکھے, یا وہ بھی نہ رکھے تو کیا اپنا نام ساتھ رکھے اور یہ کہے کہ میں ایک فرد ہوں, ہاں میں اس شخص کی بیٹی ہوں, ہاں میں اس شخص کی بہن ہوں, ہاں میں اس شخص کی بیوی ہوں, اس شخص کی ماں ہوں, لیکن میری بھی تو ایک انفرادیت ہے.
یہ روایت تمہارے مغرب سے آئی ہے, ہماری روایت نہیں ہے, یہ مستعار لی ہوئی چیز ہے. آپ ازواج مطہرات کے ناموں میں بتائیں اس طرح کوئی چیز نہیں. یعنی رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، ان سے بڑی شخصیات کیا ہوں گی، لیکن ان کا نام عائشہ محمد یا خدیجہ محمد تو نہیں رکھا گیا. اتنی بڑی شخصیت کے ساتھ نسبت جو میرے اور آپ کے لیے بھی باعث فخر ہے، اس کو بھی نام کا حصہ نہیں بنایا گیا. عائشہ عائشہ ہی رہی ہے اور خدیجہ خدیجہ ہی رہی ہے.
بہت وہ تو کہ بیٹے کے نام سے یا والد کے نام سے منسلک رہی،
نہیں وہ بھی بنت کہہ کے
بالکل بنت کہہ کے.
لیکن وہ تو مرد کو بھی کہا جاتا تھا، اس معاملے میں کوئی تفریق نہیں تھی. محمد بن عبداللہ بھی ہیں،
ٹھیک ہے،
اور عائشہ بنت ابو بکر بھی ہیں، تو دونوں کو ایک ہی طریقے سے عرب بلاتے تھے. اس میں بھی کوئی تفریق نہیں تھی کہ عورت کے ہاں یہ تبدیلی آتی چلی جائے گی اور مردوں کے ہاں نہیں آئے گی. یعنی مرد بھی اپنے باپ کے نام کے ساتھ اپنی شناخت کراتا تھا، عورت بھی کراتی تھی، وہاں کوئی تفریق نہیں تھی. لمبے عرصے تک ہمارے ہاں کوئی تفریق نہیں رہی، لیکن آہستہ آہستہ جب ہماری اپنی اقدار مزمل ہونا شروع ہو گئیں تو پھر ہم نے بہت سی دوسری چیزیں بھی اختیار کر لیں. اچھا، عورت کے بارے میں جو تصور ہمارے ہاں پیدا ہوا، وہ بھی اگر آپ غور کریں تو ہمارے ہاں ان معاشروں میں پیدا ہوا جو آمریت پر مبنی تھے، جن معاشروں میں مختلف تہذیبوں نے آ کر اپنے اثرات ڈالے، وہ زیادہ تر اجمی تہذیبیں تھیں. عرب کے ہاں جو حریت تھی، عورتوں کی اپنی ایک شخصیت تھی، ان کی اپنی ایک انفرادیت تھی، وہ منتقل نہیں ہوئی. یہ اجمی اسلام ہے جو اس کے بعد ہمارے ہاں ایک مخصوص اشرافیہ کے تصورات کے تحت عورتوں اور مردوں کی انفرادیت اور حقوق کا تعین کرتا رہا.
تھوڑا سا باتیں ہماری اکانومی کی طرف. میں نے اور میں تھوڑی سی اپنی اصلاح چاہتا ہوں کہ شاید میں یہ بات کہہ کے غلطی تو نہیں کر رہا، کیونکہ چند روز سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں. رمضان میں آخری عشرے میں محتاط اندازہ ہے کہ تقریباً 200,000 لوگ عمرے کو گئے پاکستان سے، فی شخص $3,000 کا خرچہ آیا. تو موٹا موٹا حساب ہے $600 million ہم نے سعودی عرب کو واپس بھجوا دیا، اور یہ اس وقت ہو رہا ہے جب ہم انہی سے بھیک مانگ رہے ہیں، جہاں جہاں انگریزوں سے، یہودیوں سے، ہر کسی سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ دے دو ہم کو کچھ پیسے کہ ہمارا کام چل جائے. ایسی صورت میں کیا یہ عمرے؟ اور اب جو اصل خطرناک بات میں پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اب حج کا وقت آ رہا ہے، اس کی سچویشن کیا ہوگی؟ ایک مختصر سا وقفہ لیے لیتے ہیں، اس کے بعد غامدی صاحب بیٹھے ہیں. یہ سوال گھبراتا بھی ہوں میں کرتے ہوئے، لیکن بڑے دن سے مجھے کاٹ رہا تھا، تو ان سے بہتر کوئی شخص نہیں جو جواب دے سکے. ایک مختصر وقفہ لیجئے، ہمارے ساتھ رہیے، ہم بات کرتے ہیں. ان کے ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. جاوید احمد غامدی صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. سوال میں نے ان سے وقفے سے پہلے یہ کیا تھا کہ اکنامک کنڈیشن جو ہماری ہے اس میں حج عمرے وغیرہ پہ بے تحاشا فارن ایکسچینج خرچ ہوتا ہے، اور اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ نمبر دینا بھی بیکار ہے. میری سمجھ میں یہ ہے کہ تمام ذمہ داریوں سے فارغ ہو کے حج پہ آنا ہوتا ہے. کیا اپنی ذاتی گھر کی ذمہ داریاں ہی وہ ذمہ داریاں ہیں، یا گلی، محلہ، شہر، ملک، وہ ذمہ داریاں بھی کیا فرد کی ذمہ داری ہے اس سے پہلے کہ وہ ان فرائض کی طرف جائے؟ پوچھتے ہوئے بھی میں تھوڑا سا گھبراتا ہوں، لیکن میں بڑے دنوں سے میں بالکل تشویش.
ایسی کیا بات ہے، یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے. میری گزارش یہ ہے کہ یہ سب کچھ اس وقت ہوتا ہے جب آپ نے قومی ذمہ داریوں کا شعور لوگوں میں پیدا کیا ہو. یہاں نہ حج کرتے وقت کوئی آدمی اپنی قومی ذمہ داریوں کو محسوس کرتا ہے، نہ عمرہ کرتے وقت کرتا ہے، نہ شادی بیاہ کرتے وقت کرتا ہے، نہ سیر و تفریح کرتے ہوئے کرتا ہے، نہ باہر کے دورے کرتے ہوئے کرتا ہے، کسی چیز میں بھی نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی انفرادی زندگی میں اتنے مگن ہو چکے ہوئے ہیں کہ اس کے مفادات سے آگے بڑھ کے کسی چیز کو سوچنے کے لیے تیار نہیں. قوم کے اندر اگر اس بات کا شعور پیدا کیا جائے کہ وہ اپنے حالات کو دیکھیں، اپنے زر مبادلہ کے ذخائر کی طرف توجہ کریں، اپنی معیشت کے اندر اتار چڑھاؤ جس طریقے سے آ رہا ہے اس پر نگاہ رکھیں، تو ان تمام چیزوں کے بارے میں لوگوں کو تربیت دی جا سکتی ہے. ہمارے ہاں تو صورتحال یہ ہے کہ اس پر لوگوں کو توجہ دلائی گئی کہ اگر آپ نے ایک حج کر لیا ہے تو آج راہ کرم دوسروں کے لیے اب راستہ کھلا رہنے دیجیے. لوگ اس کے لیے آمادہ نہیں ہوتے. بہت سے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک عمرہ کرنا بھی ایک تفریح نوعیت کا کام بن چکا ہوا ہے، یعنی انہوں نے ہر رمضان میں جانا ہی ہے. تو اس کی جب تک آپ اصلاح نہیں کریں گے اس وقت تک یہ تبدیلی نہیں آئے گی. سوال کا جہاں تک دینی پہلو ہے تو مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی انفرادی زندگی کو بھی دیکھے، اپنی اجتماعی زندگی کو بھی دیکھے، اپنے گرد و پیش کے حالات کو بھی دیکھے. آپ مجھے بتائیے کہ مثال کے طور پر عمرے جانے کا ارادہ کر رہا ہوں، میرے ہمسائے میں مجھے معلوم ہوتا ہے کہ ایک غریب بچی بھی آنے والی ہے، کسی بچے کی تعلیم کا معاملہ زیر بحث آ گیا ہے، کسی کو اور اس طرح کی ضرورت لاحق ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جو دین میں سمجھا ہوں وہ تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ اللہ اگر تم اس کی خدمت کر دو گے تو یہاں بیٹھے ہوئے تمہیں اس کا اجر دے دے گا, کیونکہ وہ اللہ کی عبادت ہے. آپ نے زندگی میں ایک بار آپ پر فرض کی گئی ہے, آپ نے کر لی, لیکن آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا آپ نے اپنی انفرادی زندگی کو پورا کر لیا ہے, آپ نے اپنی اجتماعی ذمہ داریوں کا احساس کیا ہے, آپ کی ترجیحات کیا ہے. ہماری اصل میں کوئی ترجیحات ہی نہیں ہے, ہم تو ایک فرد کے خول کے اندر زندگی بسر کرتے ہیں, اس کے اندر ہی اپنے فیصلے کرتے رہتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جن کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے, یہ اس وقت لوگ سوچیں گے جب ان کے اندر انفرادی اور اجتماعی زندگی کے بارے میں یہ شعور پیدا کیا جائے گا کہ اس میں ذمہ دارانہ فیصلے کیے جاتے ہیں اور کرنے چاہیے. ہمارا دین بھی یہی تقاضا کرتا ہے.
تو دین کی روح سے اگر ہم پوری قوم سے یہ درخواست کریں کہ اس سال حج چھوڑے دیتے ہیں انشاءاللہ اگلے برس سے, تو یہ مناسب ہے؟
دیکھیے, اگر قومی زندگی کے اندر کوئی بڑا کرائسس آ گیا, بڑا بحران,
جیسے ابھی ہم کھڑے,
اس طرح کی
صورتحال ہے,
ایسی صورتحال میں آپ قوم سے یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں, اس کی اپیل کر سکتے ہیں, انہیں توجہ دلا سکتے ہیں. دیکھیے, بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ اپیل بھی غیر مؤثر ہو جائے گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو اپنی حکومت پر بھی اعتماد نہیں ہوتا, لوگوں کو اپنے معاشرے کے لیڈروں پر بھی اعتماد نہیں ہوتا. یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف فرد اپنی ذمہ داریوں سے ناآگاہ ہے, لیڈرشپ بھی اپنا اعتماد پیدا نہیں کر سکی. اس وجہ سے آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ لوگوں کو ان کی قومی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائیں, ان کو بتائیں کہ اگر آپ ایک سفر پر جا رہے ہیں اور یہ سفر نیکی اور خیر کا سفر ہے, آپ کی کچھ یہاں ذمہ داریاں ہیں, ان ذمہ داریوں میں کوتاہی ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ کے کہنے کی دیر ہو, لوگ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں, تو کیا کہنے ہیں؟ تاہم اتنا تو آپ کر سکتے ہیں کہ کم سے کم ان لوگوں کو توجہ دلا دیں کہ جو ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا حج کیے چلے جا رہے ہیں, اسی طرح عمرہ کیے چلے جا رہے ہیں.
یا پھر جوان ہیں, کم عمر ہے, وقت ہے,
ابھی ان کے پاس وقت ہے, یا وہ اس چیز کو کسی اور قومی ذمہ داری کو سامنے رکھ کے فی الحال مؤخر کر سکتے ہیں اور ان کو بتائیں کہ اس وقت قوم کی حالت کیا ہے. یہ جتنی چیزیں ہیں ان کے بارے میں پہلے قومی شعور پیدا تو کیا جائے. ہم تو باہر کی سڑک کے اوپر پڑے ہوئے کچرے کو اٹھانے کا شعور نہیں رکھتے, کاغذ کو اٹھانے کا شعور نہیں رکھتے, ہم ایک لین کے اندر گاڑی چلانے کا شعور نہیں رکھتے, قومی ذمہ داریوں کا ہمیں احساس نہیں. ہمارے سامنے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ اٹھا کے باہر پھینک دینا ہے, میرا گھر تو صاف ہو گیا, مجھے اپنی گاڑی نکال لینی ہے, اس کے نتیجے میں خاص ساری ٹریفک رک جائے, مجھے قانون کی خلاف ورزی کر کے بھی اپنی منزل تک پہنچ جانا ہے, خاص اس کے نتیجے میں کوئی حادثہ ہو جائے. تو جہاں آپ سڑکوں پر, بازاروں میں, گلیوں میں یہ قومی کیریکٹر دیکھتے ہیں, وہاں آپ اس طرح کی کوئی بات کریں گے تو آپ کا سر تو لوگ پھاڑ دیں گے, لیکن یہ کہ ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. یہ بات ان کو باور کرانا کہ عبادات کی دین میں بڑی اہمیت ہے, خدا کے ساتھ آپ کا ایک تعلق ہے جس کا یہ سمبولک ایکسپریشن ہے, اور اس کے ذریعے سے خدا کے ساتھ آپ کا تعلق محکم ہوتا ہے. لیکن خدا کے ساتھ اس تعلق کا ظہور تو آپ کی معاشرتی زندگی میں ہونا ہے. اگر آپ نے اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا تو یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے عبادت وبال بن جائے. تو اس لیے سوچ لیجئے کہ آپ اپنے لیے عبادت کو باعث اجر بنانا چاہتے ہیں یا وبال بنانا چاہتے ہیں.
اچھا, اگر ہمارے ہاں ایک اور جو مسئلہ ہے وہ ہے پاپولیشن, اور اکثر جگہ میں کسی سے پوچھوں, بھائی آپ کے سات آٹھ ماشاءاللہ نو دس بچے کیوں ہیں؟ تو کہتے ہیں اللہ کی دین ہے, ہر کسی نے سن رکھا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جی وعدہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا کیا ہے, نہ خوشحالی کا کیا ہے, نہ صحت کا کیا ہے, نہ دوائی کا کیا ہے, نہ تعلیم کا کیا ہے, نہ اچھے کھانے کا کیا, رزق کا کیا, زندہ رہو گی. تو یہ بات نہیں سمجھتے. چند روز پہلے آپ نے حسین صاحب میں بیٹھی تھی, وہ فرما رہی تھی کہ چین کی جب آبادی بہت بڑھ گئی تو انہوں نے یہ قانون لگا دیا کہ ایک بچے سے زیادہ نہیں ہو سکتا, اور شادی میں بھی تاخیر کی جائے. کیا اس قسم کی کوئی انفورسمنٹ غیر اسلامی یا جائز ہے؟
پہلے اصولی بات سمجھ لیجیے کہ بچے کی پیدائش کا معاملہ اللہ تعالیٰ براہ راست نہیں کرتے. یعنی اگر بچے درختوں سے لگتے اور ہم ان کو اتار کے لے آتے تو اللہ تعالیٰ اپنی اسکیم کے تحت ان معاملات میں اپنی حکمت کو ملحوظ رکھتے, اس لیے کہ وہ علیم بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں. بچے ہماری وساطت سے پیدا ہوتے ہیں, ہمیں خدا نے عقل دی ہے, اس کو استعمال کرنا واجب ہے. یعنی لوگ تو کہتے ہیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ فرض ہے آپ کا کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں, اپنے حالات کو دیکھیں, اپنے معاشی حالات کو دیکھیں, اپنے سماجی حالات کو دیکھیں, بچے کی تعلیم و تربیت کے مواقع کو دیکھیں, ماں کی صحت کو دیکھیں. ان تمام چیزوں پر لوگوں کی تربیت کرنی چاہیے. حکومت کی سطح پر بعض پابندیاں بسا اوقات خود عدم توازن کا ذریعہ بن جاتی ہیں. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ پہلے لوگوں کے اندر اس کا شعور پیدا کریں کہ بچے تو خدا ہی دیتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ بچے آپ کی وساطت سے آتے ہیں اور آپ کو خدا نے ایک عاقل انسان کی حیثیت سے پیدا کیا ہے. اگر آپ اپنی عقل استعمال نہیں کریں گے تو اس کی سزا ملے گی آپ کو دنیا میں, اور وہ ملتی ہے پھر لوگوں کو. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ کہتے ہیں کھیتی کے بارے میں کہ انتم تزرعون ہم نزارعون, یہ کھیتی تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں. کیسا احمق ہوگا وہ کسان جو نہ یہ دیکھے کہ زمین کیسی ہے, نہ یہ دیکھے فصل کون سی بونی ہے, نہ یہ دیکھے وقفہ کتنا دینا ہے, نہ یہ دیکھیں کہ یہ فصل بعد میں کسی منڈی میں جا کے بک بھی جائے گی یا نہیں بک جائے گی. تو یہ حماقت جس طرح آپ کھیتی میں نہیں کر سکتے, اگاتا تو اس کو بھی خدا ہے, بچوں کے معاملے میں کیسے کر سکتے ہیں؟ تو میرا احساس یہ ہے کہ اس کا شعور پیدا کرنا چاہیے. یعنی آپ عبادات کے معاملے میں توازن پیدا کرتے ہیں, سب سے پہلے اپنی قوم کے اندر اس کا شعور پیدا کیجیے. قوم کے اندر شعور پیدا نہ ہو تو ہمارے ہاں پچھلے 150 سال میں بغاوت کی تربیت دی گئی ہے. جب آپ کوئی قانون بنائیں گے بغاوت ہو جائے گی. شعور کو بلند کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور اس کے لیے میڈیا, آپ, میں بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں. ہمارے علماء کو بھی چاہیے کہ وہ از راہ کرم اپنی خانقاہوں سے نکلیں اور دیکھیں کہ اس وقت ہماری قوم کی کیا حالت ہے, ہمارے ملک کی کیا حالت ہے, ہمارے افراد کی کیا حالت ہے. غربت آخری درجے میں ڈیرے ڈال چکی ہے, بچوں کی تعلیم ناممکن ہو گئی ہے, صحت کی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ناممکن ہوتا چلا جا رہا ہے. اس میں آپ 9-10 بچے پیدا کرتے چلے جائیں گے تو نہ صرف یہ کہ آپ کا اپنا گھرانہ تباہی کا شکار ہوگا, آپ کی قوم پر بھی ایسا بار پڑ جائے گا کہ جس کو اٹھانا اس کے لیے ممکن نہیں رہے گا. تو اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ لوگوں کے اندر اس کا احساس پیدا کیا جائے, کیونکہ یہ توازن کیسے مجروح ہوتا ہے, خدا تو نہیں کرتا, یہ توازن مجروح ہوتا ہے اس سے کہ آپ نے اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا. جیسے میں نے کسان کی مثال دی, کوئی شک نہیں کہ سب کچھ خدا کرتا ہے اور اس کے اذن سے ہوتا ہے, لیکن جب وہ ہماری وساطت سے ہوتا ہے تو عقل کو استعمال کرنا, میں پھر عرض کر رہا ہوں, بحث یہ نہیں ہے کہ یہ جائز ہے نہ جائز, مسئلہ یہ کہ یہ لازم ہے, آپ پر آپ کا فرض ہے. یہ اگر آپ یہ ذمہ داری پوری نہیں کریں گے, عقل کو استعمال نہیں کریں گے, اپنی معیشت کو, معاشرت کو, اپنے سماج کو, اپنی تعلیم کو نہیں دیکھیں گے, ماں کی صحت کو نہیں دیکھیں گے, اپنی ذمہ داریوں کو نہیں دیکھیں گے, آپ دنیا میں بھی مسئول ہوں گے, آپ آخرت میں بھی جواب دہ ہوں گے اس کے لیے.
آپ نے پہلے بھی فرمایا تھا کہ حج کے معاملے میں, اور یہاں بھی وہ بات آئی کہ لیڈران جو ہیں ان پہ بے اعتمادی ہے, وہ اپنا کام نہیں کر رہا. لیکن جو ایک تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس شعور نہیں ہے, تعلیم نہیں ہے, سمجھ, ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس شعور بھی ہے, تعلیم بھی ہے, سمجھ بھی ہے, دولت بھی ہے, دنیا دیکھتے ہیں, ان کے پاس میں سمجھتا ہوں کوئی جواز نہیں ہے کہنے کا کہ جی حکمران ہمارے کام نہیں کر رہے, کیونکہ وہ خود حکمران ہے. وہ ان کے پاس کیا بہانہ ہے, وہ تو خود سمجھدار ہیں. ان کے ہاں تعلیم یافتہ لوگوں کے ہاں یہ رواج دونوں, حج, عمرہ, عبادات وغیرہ, اور یہ بچوں کا معاملہ بھی ان کے ہاں جو ہے, وہ کیا ایکسکیوز ہے اور اس کو سمجھانے کا کیا طریقہ ہے؟
نہیں, یہ عذر تو کسی کے پاس بھی نہیں ہونا چاہیے. تو میں نے صرف یہ بات عرض کی تھی کہ ہمارے ہاں جیسے ہی کوئی چیز قانون کے ذریعے سے آتی ہے تو لوگ بجائے اس کے کہ اس کی طرف رجوع کریں, وہ زیادہ بغاوت پہ آمادہ ہو جاتے ہیں. یہ ایک الگ بات ہے. اصل میں ہمیں تو شعور پیدا کرنا ہے ہر حال میں, اور یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے ہاں ان چیزوں کا شعور نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ پڑھے لکھے ہیں معلومات کے حد تک. ہمارا پورا نظام تعلیم, تعلیم کا جو 12 سال کی تعلیم کا مقصود ہوا کرتا ہے, کچھ سکلز پیدا کر دی جائے, کچھ زبان آ جائے, کچھ آگے کے علوم کو پڑھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے, اور آپ کی تہذیب نفس ہو جائے, آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کو ایک شہری کی حیثیت سے زندگی بسر کرنی ہے. بلکہ اس سے بھی پہلے آپ ایک خاندان کے فرد ہیں, آپ کو باپ بننا ہے, آپ کو ماں بننا ہے, آپ کو ساس بننا ہے, آپ کو بہو بننا ہے, آپ کے رشتے پیدا ہونے ہیں, آپ کو باہر جانا ہے, آپ کو کاروبار کرنا ہے. اس کی اخلاقیات کیا ہے, یہ مجھے تو نہیں معلوم کہ یہ تعلیم کا موضوع کب بنی ہے ہی نہیں کبھی. تو جب یہ ہے ہی نہیں تو اس کے بعد آدمی کھاتا پیتا بھی ہوگا, بہت پڑھا لکھا بھی ہوگا, وہ امریکہ اور برطانیہ کی یونیورسٹی سے ہو جائے گا, اس کے پاس معلومات کا خزانہ ہو سکتا ہے بہت بڑا ہو, اپنے فن کا بھی بڑا ماہر بن کر آ جائے, لیکن یہ کہ اس کی نفس کی تہذیب ہی نہیں ہوئی. یہی وجہ ہے کہ آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ دانشور ہوں گے, مذہبی پیشوا ہوں گے, سیاسی رہنما ہوں گے, بڑی عمدہ تقریریں کریں گے. ذرا گھر میں جا کے دیکھ لیجئے, پوچھئے ذرا بیوی سے شوہر کیسے ہیں, پوچھئے بچوں سے باپ کیسے ہیں, پوچھئے ذرا خاندان میں کام کرنے والے لوگوں سے کہ ان کا رویہ کیسا ہے. میں نے تو اتنے خوفناک مظاہرے اس کے دیکھے ہیں کہ ایک آدمی کی زبان پر کیا ہے, اس کے قلم پر کیا ہے, وہ کالم کیسے لکھتا ہے, وہ لوگوں سے بات کیسے کرتا ہے. اس کی ذاتی زندگی میں جیسے ہی قریب ہو کے دیکھا تو معلوم ہو گیا کہ اس کے اندر تو ایک وحشی انسان بستا ہے. اس کو عام زندگی کی اخلاقیات کے بارے میں بھی کچھ علم نہیں ہے. علم کیا مانی, اس نے اپنے شعور کی کوئی تربیت ہی نہیں کی ہے. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں آپ کیسے لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ آپ حج پر جا رہے ہیں, آپ عمرے پر جا رہے ہیں, آپ بچے پیدا کر رہے ہیں؟ تو اس کے اندر ان اصولوں کا خیال رکھیے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ودیعت کیا ہے کہ اس کی زندگی ایک متوازن زندگی ہونی چاہیے. قرآن کہتا ہے کہ یہ کائنات ہم نے بنائی ہے, اس کے اندر کہیں تمہیں عدم توازن نظر آتا ہے؟ یہ بیان کرنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ کیوں، اللہ تطغو فی المیزان، تاکہ تم بھی زندگی کے توازن میں کوئی خرابی پیدا نہ کرو. تو زندگی کو ایک متوازن جگہ پر اگر کھڑا نہیں کیا جائے گا تو ہر چیز درم برم ہو جائے گی، خواہ وہ عبادات جیسی چیز کیوں نہ ہو. اگر وہ غیر متوازن ہوگی تو آپ جانتے ہیں کہ ایک زمانے میں رہبانیت میں بدل گئی، یعنی یہ عدم توازن ہی تھا. انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ افراط میں ہوتا ہے یا تفریط میں ہوتا ہے. انبیاء علیہ السلام آئے اس لیے ہیں کہ وہ اس کو یہ بتائیں کہ اس میں زندگی کا توازن کیسے قائم رکھنا ہے. یہ توازن اگر آپ قائم نہیں کرتے تو اس کے بعد کون سی حکومت اور کون سا معاشرہ، کوئی چیز آپ کی اصلاح نہیں کر سکتی. یہ اس وقت ہوگا جب آپ بچپن سے بچے کو یہ بتائیں گے کہ حساب سیکھنے اور ریاضی پڑھنے اور سائنس پڑھنے سے بھی زیادہ اہم بات انسان بننا ہے، اور انسان بننے کے لیے تمہیں اپنے اخلاقی وجود کی تربیت کرنی ہے، اس لیے کہ جانور میں اور تمہارے درمیان جو فرق ہے وہ تمہارے اخلاقی وجود کا.
ایک مختصر وقفہ لیجیے، ہمارے ساتھ رہیے، ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. جاوید احمد غامدی صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. جو بات ہم نے عورتوں کے سٹیٹس کی، پھر وہاں سے ہم بچے یا وہ جو سلسلہ اس پہ، ہمارے ہاں لڑکی کو ایک بوجھ کا تصور ہے، اور یہاں تک کہ جب تک کہ ذمہ داری پوری نہ ہو جائے آپ حج کی طرف نہ جائیں، یہ بوجھ ذمہ داری جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ جو چینل نے کہا کہ شادی میں تاخیر 25 سال سے کم عمر شادی، کیا وہ تاخیر جائز ہے یا ضروری ہے کہ لڑکی جیسی بالغ ہو اس کی شادی کر دی جائے، بوجھ اتار دیا جائے، اس کی ذمہ داری پوری کر دی جائے؟
نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ قومی مقاصد کے لیے تمام ان چیزوں کی تنظیم کر سکتے ہیں، اجتماعی مقاصد کے لیے کچھ پابندیاں لگا سکتے ہیں. جو چیزیں اللہ کے ہیں جائز ہیں، دو طرح کی چیزیں ہیں. ایک وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے لازم کر دی ہے، ایک وہ چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہے، ان میں میں یا آپ یا قانون مداخلت نہیں کر سکتا. ایک وہ چیزیں جسے اصطلاح میں کہا جاتا ہے مباحات، جائز چیزیں ہیں، انہیں میں تو قانون سازی ہوتی ہے.
ٹھیک ہے،
یعنی شادی کرنا اگر تو اللہ نے لازم کر دیا ہوتا کہ جیسے ہی بچہ بالغ ہو یا بچی بالغ ہو تو اس کی شادی کرنا لازم ہے، تو پھر تو نہ مجھے کوئی دخل دینے کا حق تھا نہ آپ کو دخل دینے کا حق تھا. اللہ نے یہ چیز لازم نہیں کی، اس کو آپ کی صوابدید پر چھوڑا ہے. اب آپ کو دیکھنا ہے کہ انفرادی زندگی کے تقاضے پورے ہو گئے ہیں، اجتماعی زندگی کے تقاضے پورے ہو گئے ہیں، تو تاخیر کا قانون بنایا جا سکتا ہے، لیکن یہ اپنے معاشرے کو دیکھ کے بنانا چاہیے. ہمارے معاشرے کے اندر ایک مسائل تو وہ ہیں جن کی طرف آپ نے توجہ کی، کچھ مسائل ہماری دیہاتی زندگی کے ہیں، کچھ ستم چودھریوں نے توڑے ہوئے ہیں، کچھ بچیوں کے لیے بڑے نازک مسائل وہ پیدا کر دیتے ہیں، اور خاص طور پر اگر بچی خوش شکل ہو تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے بعض لوگوں کے لیے اپنی بچی کی عزت کو بھی بچانا. اس طرح کی بہت سی مصیبتیں ہیں جن کے لیے ہمیں الگ سے جہاد کرنا چاہیے. یہ جو آپ ونی اور سوارا اور اس طرح کی رسوم دیکھتے ہیں، آخر ہمارے معاشرے کی ہیں، تو جب تک ہم ایک پورا پیکج بنا کے اس پہ حملہ نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ ممکن نہیں کہ محض آپ شادی میں تاخیر کا قانون بنا دیں.
ٹھیک،
بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب بھی آپ کوئی قانون بنائیں آپ کو معاشرے کو بحثیت مجموعی دیکھنا ہو. یہ ایسے ہی ہے جیسے مثال کے طور پر اگر مجھ سے آپ پوچھیں، میں آپ سے پوچھوں کہ چائلڈ لیبر ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، کون آدمی ہے جس کے سینے میں دل دھڑکتا ہے اس کو گوارا کرے؟ میں بھی یہی کہوں گا کہ نہیں ہونی چاہیے، آپ بھی یہی کہیں کہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہم پابندی لگا کے اس کو ختم کر سکتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ لوگوں کے معاشی حالات اتنے ابتر ہیں کہ اس میں جب تک آپ ایک پیکج بنا کے سوسائٹی کی طرف رجوع نہیں کرتے بہت مشکل ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں اپنا ذاتی تجربہ. ایک بچہ چھوٹا میرے ہاں کام کرنے کے لیے آیا، میں کچھ کام کر رہا تھا بیٹھا ہوا، مجھے بتایا گیا، میں نے کہا نہیں یہ کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا ہم نہیں بچے کو. تھوڑی دیر میں مجھے خیال ہوا کہ اس کا باپ تو اس بچے کو کسی نہ کسی گھر کے حوالے کر جائے گا.
بالکل،
اس وجہ سے اگر میں نے بھی اس کو رد کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ کسی دوسری جگہ جا کر اس کو گالیاں پڑے، اس کی تربیت پہ نقائص ہو جائے، اس کی شخصیت مسخ کر دی جائے. میں نے اس کو بلایا اور اس کا کہ نہیں ہمارے یہاں کام کرے گا. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہ میں چائلڈ لیبر کو جائز سمجھتا ہوں، وجہ یہ ہے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے جس نوعیت کے اقدامات چاہیے ہمارے معاشرے نے کیے ہی نہیں. سرے سے ہمارا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، ہماری لیڈرشپ کا مسئلہ نہیں، ہمارے رہنماؤں کا مسئلہ نہیں، ہمارے مذہبی پیشواؤں کا مسئلہ نہیں، ہم سماجی اصلاح نام کے کسی کام سے واقف نہیں. ہمارے یہاں جیسے ہی کسی آدمی کو 10-15 ہزار لوگ سننے لگ جاتے ہیں یا اس کی تحسین کرنے لگ جاتے ہیں، وہ وزیراعظم بننے کے خواب دیکھنا شروع کر دیتا. یعنی سیاست کے علاوہ ہم اصلاح کا کوئی اور طریقہ ہی نہیں سمجھتے، جبکہ سماجی اصلاح کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آگے بڑھیں اور وہ اچھے نمونے پیش کریں، کچھ چیزوں کو موومنٹ کے انداز میں اٹھائیں تاکہ لوگوں کے اندر توازن پیدا ہو، اس کے بعد قانون کا دائرہ آتا ہے. سوسائٹی کی اصلاح کے لیے قانون کو آخر میں استعمال ہونا چاہیے، اور قانون کا استعمال یہ دو دھاری تلوار ہے، اچھا بھی ہو جاتا ہے اور بعض اوقات بڑے برے نتائج پیدا کر دیتا ہے. یعنی 10 مسئلوں کو آپ درست کرتے ہیں، 1000 بعض اوقات پیدا کر دیتے ہیں. قانون کے استعمال کو کم سے کم کرنا چاہیے، اور سوسائٹی کے شعور کو بہتر کرنے کو زیادہ سے زیادہ ہدف بنانا چاہیے.
آپ نے بات کی کہ اجتماعی طور پہ ایک پورا سوسائٹی کا پیکج ہونا چاہیے, وہ چلے گا تو کام اوکے. ویسے ہی ایک سلسلہ اب یہ ہے کہ چاہے میڈیا لیجئے, چاہے پڑھے لکھے گھرانے لیجئے, ہر جگہ کچھ مغربی آزادی آ گئی ہے کہ بچے بچیاں ساتھ پڑھتے ہیں, ساتھ کام کرتے ہیں, جو کہ مناسب ہے, میں اس کے خلاف نہیں ہوں, اور ایک ایسی زندگی جیتے ہیں جس میں وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی ان پہ وہ روک ٹوک عیب ہے, جو کہ بالکل اس پہ بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں, ہونی بھی چاہیے. لیکن اب اس سچویشن میں وہ بچے نہ تو مغربی بچے نہ مشرقی بچے, شادیوں کا سلسلہ ان کا ابھی بھی یہی ہے کہ والدین کی اجازت, بلکہ والدین کی مرضی اور والدین کے ڈھونڈے ہوئے رشتے, ابھی تک یہ سلسلہ نہیں ہے, اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ صحیح ہے غلط, یہ سلسلہ نہیں ہے کہ لوگ آپس میں بچے بچیاں ملیں اور کہیں بھی ہم نے آپس میں شادی کی, وہ شاید جائز بھی نہ ہو. وہ سارے تین چار چیزیں میں آپ کی طرف کر رہا ہوں, ایک تو وہ جائز ناجائز, دوسرا اس معاشرے میں کیا سچویشن ہے, اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے, اور آخر یہ کہ کیا, مجھے یہ ہمیشہ گھبراہٹ ہوتی ہے کہ ہمارا مرد جو ہے عورت کو اس لائق بھی نہیں سمجھتا کہ اس سے یہی پوچھ لے کہ بھائی مجھے اس لائق سمجھتی ہو کہ تم شادی کرو, وہ بھی اس کی ماں سے بات کر کے فیصلہ ہو جاتا ہے, اور لڑکی کو اتنی اجازت ہے کہ دور سے دیکھ کے کہہ دے کہ ہاں مجھے پسند ہے یا نہیں, اس حد تک ہے. یہ بھی نہیں پتا اس لڑکے کی فطرت کیا ہے, اس میں اتنا دم ہم بھی ہے کہ اس کو عزت ہی دے دے گا بات کریں, کیونکہ اس کا وہ لڑکے پہ وہ فرض ہی نہیں کیا گیا کہ وہ لڑکی سے جا کے اس کو عزت دے. اب اس میں یقیناً جو میں چیزیں مانگ رہا ہوں وہ مغربیت سے بھی آئی ہیں, شاید غیر مذہبی بھی ہیں, تو یہ سارا جو سلسلہ شادی کا رشتے کا ہے اس میں کیا توازن ہے؟
جہاں تک اسلام کا تعلق ہے وہ اس پر کوئی پابندی نہیں لگاتا کہ لڑکی اپنی مرضی بتا دے, لڑکا اپنی مرضی بتا دے, وہ ایک دوسرے کو دیکھ لیں. اگر ایک جگہ کام کر رہے ہیں, ایک جگہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو آپ دیکھ لیتے ہیں. وہ جو چاہتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ اپنے اخلاق کی وجود کی حفاظت کی جائے. چنانچہ سد ذریعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بری چیز کی طرف بڑھنے سے روکنے کے لیے کچھ چیزیں آپ سے کہی جاتی ہیں. ان میں بھی جو بات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہی وہ یہ تھی کہ خلوت میں بیٹھنے سے گریز کیا جائے, یعنی اکیلے میں بیٹھنے سے گریز کیا جائے. معاشرے میں ملتے جلتے کام کرتے ہوئے اگر آپ کسی کی طبیعت کو سمجھ سکتے ہیں, مزاج کو سمجھ سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں, اپنے کچھ ذوق اور رجحان کی چیزیں سامنے رکھ سکتے ہیں, دوسرے سے سن سکتے ہیں, یہ جان سکتے ہیں کہ مزاج میں افتاد طبع میں کتنی ہم آہنگی ہے, اس پر اسلام نے کبھی کوئی پابندی نہیں لگائی. عرب کے معاشرے میں تو آپ یہ دیکھیے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک خاتون آئی اور اس نے آ کے اپنے آپ کو رشتے کے لیے پیش کر, یعنی ہمارے معاشرے میں تو یہ تصور نہیں کیا جا سکتا. ہمارے ہاں تو بچیاں بوڑھی ہو جاتی ہیں اور والدین کہتے ہیں کوئی رشتہ نہیں آیا. ہم اس کو اپنے لیے بری بات سمجھتے ہیں کہ بچی کے والدین کسی لڑکے کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں, یا بچی اچھی رائے رکھتی ہے تو وہ برملا یہ کہہ دے, کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر لڑکے کے کہنے سے جواب دینے سے کوئی اہانت نہیں ہوتی تو لڑکی کے معاملے میں نہیں ہونا چاہیے. اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں یہ در حقیقت ہماری اشرافیہ کی ایک خاص معاشرت جو جاگیردارانہ معاشرت تھی اس سے پیدا ہوئی ہیں. ان کا کوئی اسلام اور مذہب اور اس کی اخلاقیات سے تعلق نہیں. عرب معاشرے میں عورتیں اپنی مرضی بتاتی تھیں, اپنی بات کہتی تھیں, والدین بھی کہہ دیتے تھے, یعنی ایک ایسا معاشرہ کہ جس کے اندر آپ کچھ اخلاقی حدود کو پامال بھی نہیں کرتے, اور زندگی اور معاشرت کے معاملات میں بہت سین, بہت مہذب اور بہت شائستہ رویہ بھی اختیار کرتے ہیں, اور اتنی آزادی بھی آپ کو حاصل ہوتی ہے کہ اس میں آپ رائے قائم کر سکیں, بیل گھوڑی کی طرح آپ کے بیچنے کے سودے نہ کیے جائیں. یہ ہونا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور یہ میرے خیال میں بتدریج ہو جائے گا, لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ ہم وہ اخلاقی اقدار کو ذہنوں میں راسخ کر دیں, شعور میں اتار دیں, یہ بتا دیں کہ ہمارے دین میں عصمت کی بڑی اہمیت ہے. یہاں گھر بننا ہے, یہاں رشتے وجود میں آنے ہیں, یہاں کسی حال میں بدکاری کو فروغ نہیں ملنا چاہیے. ہم اس طرح کی چیزوں کو کبھی گوارا نہیں کریں گے کہ سوسائٹی کا مجموعی نظم ختم ہو جائے. اسلامی تہذیب کے تین بنیادی عناصر ہیں, ان میں سے ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ شرمگاہوں کی حفاظت کی جائے. یہ ذہن میں اتار دیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ جو آزادی ہم دینے جا رہے ہیں اس آزادی کے نتیجے میں ہم اپنے معاشرے میں وہ برائیاں پیدا کر لیں جو مغرب سے آئی ہیں. ہمیں اپنی تہذیبی روایت کے اندر اسلام کی طرف بھی رجوع کرنا چاہیے, اور میں یہ کہتا ہوں کہ عرب معاشرت کو اپنے لیے ایک آئیڈیل کے طور پر رکھنا چاہیے. وہ ایک قبائلی آزاد معاشرت تھی, اس میں عورتیں بھی اپنی رائے دیتی تھیں, مرد بھی اپنی رائے دیتے تھے. اس میں والدین کے پاس رہنے سہنے, ساس بہو, اس طرح کے جھگڑوں کا آپ کو کوئی دور دور ذکر نہیں ملتا, اس لیے کہ فرد کی انفرادی زندگی, عورت ہو یا مرد, وہ اپنے فیصلوں کے ساتھ آگے بڑھتی ہے. تو اپنے فیصلے اور حقیقی فیصلے ہونے چاہیے, اور ان فیصلوں کے لیے ہمیں معاشرے کو بھی ہموار کرنا چاہیے اور فضا بھی بہتر کرنی چاہیے, لیکن اخلاقی حدود کے اندر رہتے.
آپ نے فرمایا کہ دونوں کو اپنے فیصلوں سے زندگی گزارنی ہے. ایک اور چیز کی میں وضاحت چاہوں گا آپ سے, کیا یہ مناسب ہے کہ ایسے لڑکے کی شادی, اور میں لڑکی پہ یہ زور نہیں ڈال رہا کہ ابھی بھی ہمارے ہاں لڑکی جو ہم نے پہلے بات کی وہ کسی نہ کسی طرح مرد پہ ڈیپینڈنٹ کی ہوئی ہے جو کہ مناسب نہیں ہے, کیا یہ مناسب ہے کہ ایسے مرد کی شادی جو کہ ابھی باپ کا دیا کھاتا ہو, خود کماتا نہ ہو, اس کو ذمہ داری دے دی جائے ایک بچی کی, اور وہ بچے بھی ہو جائیں آگے, اور ابھی وہ پڑھ رہے ہیں, ابا جان کے سلسلے پہ چل رہے ہیں, چاہے وہ کتنے دولت مند, چاہے وہ امیر ہو, چاہے وہ غریب ہو, چاہے اپنے کتنی استطاعت ہو, لیکن بچے نے بھی اپنی ذمہ داری نہیں لی, کیا دین کے حساب سے بھی اور معاشرے کے حساب سے بھی یہ مناسب ہے؟
اس کا بڑا تعلق اس سے ہے کہ جس معاشرے میں آپ یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر لوگوں کے لیے کیا مسائل ان کے گرد و پیش میں ہیں. یہ بات اصول میں بالکل ٹھیک ہے کہ آدمی کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہیے, اسے شادی کی ذمہ داریاں پوری کرنے قابل ہونا چاہیے. اگر آج اس کو تعلیم پانے کے لیے 20-25 سال کی عمر چاہیے تو وہ اسے ان مراحل سے گزرنے کے بعد یہ اقدام کرنا چاہیے, یہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس کا انحصار بھی اس کے اوپر ہے کہ آپ قانون کے ذریعے سے کوئی ایک چیز متعین نہیں کرتے, ایک اصولی بات کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو تم اگر ذمہ داری, اور آج کل کے معاشرے میں خاص طور پر اگر ذمہ داری اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں ہو تو اس سے بڑی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی. کتنے ہی امیر کبیر والدین ہوں وہ خرابیاں پیدا ہو کے رہتی ہیں, اور ان خرابیوں کے بعد ایسی بنیاد میں چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو بعد کی پوری زندگی کو تلخ کر دیتی ہیں. تو اس لیے یہ ضرور کرنا چاہیے, لیکن اس سب کچھ کے ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کہیں سوسائٹی کے اندر اس سے کوئی انارکی پیدا نہ ہو جائے. ایک توازن ہر حال میں قائم رکھنا چاہیے, اصل میں اس توازن کو حاصل کرنا یہ مذہب کا بھی مقصود ہے, یہ اخلاق کا بھی اور معاشرت کا.
میں دعا گو ہوں کہ ہم سب تھوڑا سا حوصلہ کر کے یہ فاصلہ کم کر دیں. ہم سب بہت شکریہ اپنے وقت نکالا, کل شب انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. ان کے ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. جاوید احمد غامدی صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. جو بات ہم نے عورتوں کے سٹیٹس کی پھر وہاں سے ہم بچے یا جو سلسلہ اس پہ, ہمارے ہاں لڑکی کو ایک بوجھ کا تصور ہے, اور یہاں تک کہ جب تک کہ ذمہ داری پوری نہ ہو جائے آپ حج کی طرف نہ جائیں, یہ بوجھ ذمہ داری جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ جو چینل نے کہا کہ شادی میں تاخیر 25 سال سے کم عمر شادی, کیا وہ تاخیر جائز ہے یا ضروری ہے کہ لڑکی جیسی بالغ ہو اس کی شادی کر دی جائے, بوجھ اتار دیا جائے, اس کی ذمہ داری پوری کر دی جائے؟
نہیں, دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ قومی مقاصد کے لیے تمام ان چیزوں کی تنظیم کر سکتے ہیں, اجتماعی مقاصد کے لیے کچھ پابندیاں لگا سکتے ہیں. جو چیزیں اللہ کے ہاں جائز ہیں, دو طرح کی چیزیں ہیں. ایک وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے لازم کر دی ہے, ایک وہ چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہے, ان میں میں یا آپ یا قانون مداخلت نہیں کر سکتا. ایک وہ چیزیں جسے اصطلاح میں کہا جاتا ہے مباحات, جائز چیزیں ہیں, انہیں میں تو قانون سازی ہوتی ہے.
ٹھیک ہے,
یعنی شادی کرنا اگر تو اللہ نے لازم کر دیا ہوتا کہ جیسے ہی بچہ بالغ ہو یا بچی بالغ ہو تو اس کی شادی کرنا لازم ہے, تو پھر تو نہ مجھے کوئی دخل دینے کا حق تھا, نہ آپ کو کوئی دخل دینے کا حق تھا. اللہ نے یہ چیز لازم نہیں کی, اس کو آپ کی ثوابدید پر چھوڑا ہے. اب آپ کو دیکھنا ہے کہ انفرادی زندگی کے تقاضے پورے ہو گئے ہیں, اجتماعی زندگی کے تقاضے پورے ہو گئے ہیں, تو تاخیر کا قانون بنایا جا سکتا ہے, لیکن یہ اپنے معاشرے کو دیکھ کے بنانا چاہیے. ہمارے معاشرے کے اندر ایک مسائل تو وہ ہیں جن کی طرف آپ نے توجہ کی, کچھ مسائل ہماری دیہاتی زندگی کے ہیں, کچھ ستم چودھریوں نے توڑے ہوئے ہیں, کچھ بچیوں کے لیے بڑے نازک مسائل وہ پیدا کر دیتے ہیں, اور خاص طور پر اگر بچی خوش شکل ہو تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے بعض لوگوں کے لیے اپنی بچی کی عزت کو بھی بچانا. اس طرح کی بہت سی مصیبتیں ہیں جن کے لیے ہمیں الگ سے جہاد کرنا چاہیے. یہ جو آپ ونی اور سوارا اور اس طرح کی رسوم دیکھتے ہیں, آخر ہمارے معاشرے کی ہیں, تو جب تک ہم ایک پورا پیکج بنا کے اس پہ حملہ نہیں کریں گے اس وقت تک یہ ممکن نہیں کہ محض آپ شادی میں تاخیر کا قانون بنا دیں. ٹھیک ہے, بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن جب بھی آپ کوئی قانون بنائیں آپ کو معاشرے کو بحثیت مجموعی دیکھنا ہو. یہ ایسے ہی ہے جیسے مثال کے طور پر اگر مجھ سے آپ پوچھیں, میں آپ سے پوچھوں کہ چائلڈ لیبر ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, کون آدمی ہے جس کے سینے میں دل دھڑکتا ہے اس کو گوارا کرے گا؟ میں بھی یہی کہوں کہ نہیں ہونی چاہیے, آپ بھی یہی کہیں کہ نہیں ہونی چاہیے, لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہم پابندی لگا کے اس کو ختم کر سکتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے معاشی حالات اتنے ابتر ہیں کہ اس میں جب تک آپ ایک پیکج بنا کے سوسائٹی کی طرف رجوع نہیں کرتے بہت مشکل ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں اپنا ذاتی تجربہ. ایک بچہ چھوٹا میرے ہاں کام کرنے کے لیے آیا, میں کچھ کام کر رہا تھا بیٹھا ہوا, مجھے بتایا گیا, میں نے کہا نہیں یہ کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا ہم نہیں بچے کو. تھوڑی دیر میں مجھے خیال ہوا کہ اس کا باپ تو اس بچے کو کسی نہ کسی گھر کے حوالے کر جائے.
بالکل.
اس وجہ سے اگر میں نے بھی اس کو رد کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ کسی دوسری جگہ جا کر اس کو گالیاں پڑے, اس کی تربیت پہ نقائص ہو جائے, اس کی شخصیت مسخ کر دی جائے. میں نے اس کو بلایا اور اس کا نہیں ہمارے یہاں کام کرے. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہ میں چائلڈ لیبر کو جائز سمجھتا ہوں, وجہ یہ ہے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے جس نوعیت کے اقدامات چاہیے وہ ہمارے معاشرے نے کیے ہی نہیں. سرے سے ہمارا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے, ہماری لیڈرشپ کا مسئلہ نہیں, ہمارے رہنماؤں کا مسئلہ نہیں, ہمارے مذہبی پیشواؤں کا مسئلہ نہیں, ہم سماجی اصلاح نام کے کسی کام سے واقف نہیں. ہمارے یہاں جیسے ہی کسی آدمی کو 10-15 ہزار لوگ سننے لگ جاتے ہیں یا اس کی تحسین کرنے لگ جاتے ہیں وہ وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھنا شروع کر دیتا. یعنی سیاست کے علاوہ ہم اصلاح کا کوئی اور طریقہ ہی نہیں سمجھتے, جبکہ سماجی اصلاح کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آگے بڑھیں اور وہ اچھے نمونے پیش کریں, کچھ چیزوں کو موومنٹ کے انداز میں اٹھائیں تاکہ لوگوں کے اندر توازن پیدا ہو, اس کے بعد قانون کا دائرہ آتا ہے. سوسائٹی کی اصلاح کے لیے قانون کو آخر میں استعمال ہونا چاہیے, اور قانون کا استعمال یہ دو دھاری تلوار ہے, اچھا بھی ہو جاتا ہے اور بعض اوقات بڑے برے نتائج پیدا کر دیتا ہے. یعنی 10 مسئلوں کو آپ درست کرتے ہیں 1000 بعض اوقات پیدا کر دیتے ہیں. قانون کے استعمال کو کم سے کم کرنا چاہیے اور سوسائٹی کے شعور کو بہتر کرنے کو زیادہ سے زیادہ ہدف بنانا چاہیے.
آپ نے بات کی کہ اجتماعی طور پہ ایک پورا سوسائٹی کا پیکج ہونا چاہیے, وہ چلے گا تو کام ہوگی. ویسے ہی ایک سلسلہ اب یہ ہے کہ چاہے میڈیا لیجئے, چاہے پڑھے لکھے گھرانے لیجئے, ہر جگہ کچھ مغربی آزادی آ گئی ہے کہ بچے بچیاں ساتھ پڑھتے ہیں, ساتھ کام کرتے ہیں, جو کہ مناسب ہے, میں اس کے خلاف نہیں ہوں, اور ایک ایسی زندگی جیتے ہیں جس میں وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی ان پہ وہ روک ٹوک عیب ہے, جو کہ بالکل اس پہ بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں, ہونی بھی چاہیے. لیکن اب اس سچویشن میں وہ بچے نہ تو مغربی بچے نہ مشرقی بچے, شادیوں کا سلسلہ ان کا ابھی بھی یہی ہے کہ والدین کی اجازت, بلکہ والدین کی مرضی اور والدین کے ڈھونڈے ہوئے رشتے, ابھی تک یہ سلسلہ نہیں ہے, اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ صحیح ہے غلط, یہ سلسلہ نہیں ہے کہ لوگ آپس میں بچے بچیاں ملیں اور کہیں بھی ہم نے آپس میں شادی کی, وہ شاید جائز بھی نہ ہو. وہ سارے 3-4 چیزیں میں آپ کی طرف کر رہا ہوں, ایک تو وہ جائز ناجائز, دوسرا اس معاشرے میں کیا سچویشن ہے, اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے, اور آخر یہ کہ کیا, مجھے یہ ہمیشہ گھبراہٹ ہوتی ہے کہ ہمارا مرد جو ہے عورت کو اس لائق بھی نہیں سمجھتا کہ اس سے یہی پوچھ لے کہ بھائی مجھے اس لائق سمجھتی ہو کہ تم شادی کرو, وہ بھی اس کی ماں سے بات کر کے فیصلہ ہو جاتا ہے, اور لڑکی کو اتنی اجازت ہے کہ دور سے دیکھ کے کہہ دے کہ ہاں مجھے پسند ہے یا نہیں. اس حد تک ہے, یہ بھی نہیں پتا اس لڑکے کی فطرت کیا ہے, اس میں اتنا دم خم بھی ہے کہ اس کو عزت ہی دے دے گا بات کریں, کیونکہ اس کا وہ لڑکے پہ وہ فرض ہی نہیں کیا گیا کہ وہ لڑکی سے جا کے اس کو عزت دے. اب اس میں یقیناً جو میں چیزیں مانگ رہا ہوں وہ مغربیت سے بھی آئی ہیں, شاید غیر مذہبی بھی ہیں, تو یہ سارا جو سلسلہ شادی کا رشتے کا ہے اس میں کیا توازن ہے؟
جہاں تک اسلام کا تعلق ہے وہ اس پر کوئی پابندی نہیں لگاتا کہ لڑکی اپنی مرضی بتا دے, لڑکا اپنی مرضی بتا دے, وہ ایک دوسرے کو دیکھ لیں. اگر ایک جگہ کام کر رہے ہیں, ایک جگہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو آپ دیکھ لیتے ہیں. وہ جو چاہتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ اپنے اخلاق کی وجود کی حفاظت کی جائے. چنانچہ صد ذریعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بری چیز کی طرف بڑھنے سے روکنے کے لیے کچھ چیزیں آپ سے کہی جاتی ہیں. ان میں بھی جو بات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہی وہ یہ تھی کہ خلوت میں بیٹھنے سے گریز کیا جائے, یعنی اکیلے میں بیٹھنے سے گریز کیا جائے. معاشرے میں ملتے جلتے کام کرتے ہوئے اگر آپ کسی کی طبیعت کو سمجھ سکتے ہیں, مزاج کو سمجھ سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں, اپنے کچھ ذوق اور رجحان کی چیزیں سامنے رکھ سکتے ہیں, دوسرے سے سن سکتے ہیں, یہ جان سکتے ہیں کہ مزاج میں افتاد طبع میں کتنی ہم آہنگی ہے, اس پر اسلام نے کبھی کوئی پابندی نہیں لگائی. عرب کے معاشرے میں تو آپ یہ دیکھیے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک خاتون آئی اور اس نے آ کے اپنے آپ کو رشتے کے لیے پیش کر, یعنی ہمارے معاشرے میں تو یہ تصور نہیں کیا جا سکتا. ہمارے ہاں تو بچیاں بوڑھی ہو جاتی ہیں اور والدین کہتے ہیں کوئی رشتہ نہیں آیا. ہم اس کو اپنے لیے بری بات سمجھتے ہیں کہ بچی کے والدین کسی لڑکے کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں, یا بچی اچھی رائے رکھتی ہے تو وہ برملا یہ کہہ دے, کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر لڑکے کے کہنے سے جواب دینے سے کوئی اہانت نہیں ہوتی تو لڑکی کے معاملے میں بھی نہیں ہونا چاہیے. اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں یہ در حقیقت ہماری اشرافیہ کی ایک خاص معاشرت جو جاگیردارانہ معاشرت تھی اس سے پیدا ہوئی ہیں. ان کا کوئی اسلام اور مذہب اور اس کی اخلاقیات سے تعلق نہیں. عرب معاشرے میں عورتیں اپنی مرضی بتاتی تھیں, اپنی بات کہتی تھیں, والدین بھی کہہ دیتے تھے. یعنی ایک ایسا معاشرہ کہ جس کے اندر آپ کچھ اخلاقی حدود کو پامال بھی نہیں کرتے اور زندگی اور معاشرت کے معاملات میں بہت سین, بہت مہذب اور بہت شائستہ رویہ بھی اختیار کرتے ہیں اور اتنی آزادی بھی آپ کو حاصل ہوتی ہے کہ اس میں آپ رائے قائم کر سکیں, بیل گھوڑی کی طرح آپ کے بیچنے کے سودے نہ کیے جائیں. یہ ہونا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ میرے خیال میں بتدریج ہو جائے گا. لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ ہم وہ اخلاقی اقدار کو ذہنوں میں راسخ کر دیں, شعور میں اتار دیں, یہ بتا دیں کہ ہمارے دین میں عصمت کی بڑی اہمیت ہے. یہاں گھر بننا ہے, یہاں رشتے وجود میں آنے ہیں, یہاں کسی حال میں بدکاری کو فروغ نہیں ملنا چاہیے. ہم اس طرح کی چیزوں کو کبھی گوارا نہیں کریں گے کہ سوسائٹی کا مجموعی نظم ختم ہو جائے. اسلامی تہذیب کے تین بنیادی عناصر ہیں, ان میں سے ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ شرمگاہوں کی حفاظت کی جائے. یہ ذہن میں اتار دیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ جو آزادی ہم دینے جا رہے ہیں اس آزادی کے نتیجے میں ہم اپنے معاشرے میں وہ برائیاں پیدا کر لیں جو مغرب سے آئی ہیں. ہمیں اپنی تہذیبی روایت کے اندر اسلام کی طرف بھی رجوع کرنا چاہیے اور میں یہ کہتا ہوں کہ عرب معاشرت کو اپنے لیے ایک آئیڈیل کے طور پر رکھنا چاہیے. وہ ایک قبائلی آزاد معاشرت تھی, اس میں عورتیں بھی اپنی رائے دیتی تھیں, مرد بھی اپنی رائے دیتے تھے. اس میں والدین کے پاس رہنے سہنے, ساس بہو, اس طرح کے جھگڑوں کا آپ کو کوئی دور دور ذکر نہیں ملتا, اس لیے کہ فرد کی انفرادی زندگی, عورت ہو یا مرد, وہ اپنے فیصلوں کے ساتھ آگے بڑھتی ہے. تو اپنے فیصلے اور حقیقی فیصلے ہونے چاہیے اور ان فیصلوں کے لیے ہمیں معاشرے کو بھی ہموار کرنا چاہیے اور فضا بھی بہتر کرنی چاہیے, لیکن اخلاقی حدود کے اندر رہتے.
آپ نے فرمایا کہ دونوں کو اپنے فیصلوں سے زندگی گزارنی ہے. ایک اور چیز کی میں وضاحت چاہوں گا آپ سے, کیا یہ مناسب ہے کہ ایسے لڑکے کی شادی, اور میں لڑکی پہ یہ زور نہیں ڈال رہا کہ ابھی بھی ہمارے ہاں لڑکی جو ہم نے پہلے بات کی وہ کسی نہ کسی طرح مرد پہ ڈیپینڈنٹ کی ہوئی ہے جو کہ مناسب نہیں ہے, کیا یہ مناسب ہے کہ ایسے مرد کی شادی جو کہ ابھی باپ کا دیا کھاتا ہو, خود کماتا نہ ہو, اس کو ذمہ داری دے دی جائے ایک بچی کی اور وہ بچے بھی ہو جائیں آگے اور ابھی وہ پڑھ رہے ہیں, ابا جان کے سلسلے پہ چل رہے ہیں, چاہے وہ کتنے دولت مند, چاہے وہ امیر ہو, چاہے وہ غریب ہو, چاہے اپنے کتنی استطاعت ہو, لیکن بچے نے بھی اپنی ذمہ داری نہیں لی, کیا دین کے حساب سے بھی اور معاشرے کے حساب سے بھی یہ مناسب ہے؟
اس کا بڑا تعلق اس سے ہے کہ جس معاشرے میں آپ یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر لوگوں کے لیے کیا مسائل ان کے گرد و پیش میں ہیں. یہ بات اصول میں بالکل ٹھیک ہے کہ آدمی کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہیے, اسے شادی کی ذمہ داریاں پوری کرنے قابل ہونا چاہیے. اگر آج اس کو تعلیم پانے کے لیے 20-25 سال کی عمر چاہیے تو وہ اسے ان مراحل سے گزرنے کے بعد یہ اقدام کرنا چاہیے, یہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس کا انحصار بھی اس کے اوپر ہے کہ آپ قانون کے ذریعے سے کوئی ایک چیز متعین نہیں کرتے, ایک اصولی بات کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو تم اگر ذمہ داری, اور آج کل کے معاشرے میں خاص طور پر اگر ذمہ داری اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں ہو تو اس سے بڑی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی. کتنے ہی امیر کبیر والدین ہوں وہ خرابیاں پیدا ہو کے رہتی ہیں اور ان خرابیوں کے بعد ایسی بنیاد میں چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو بعد کی پوری زندگی کو تلخ کر دیتی ہیں. تو اس لیے یہ ضرور کرنا چاہیے, لیکن اس سب کچھ کے ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کہیں سوسائٹی کے اندر اس سے کوئی انارکی پیدا نہ ہو جائے. ایک توازن ہر حال میں قائم رکھنا چاہیے, اور اصل میں اس توازن کو حاصل کرنا یہ مذہب کا بھی مقصود ہے, یہ اخلاق کا بھی اور معاشرت کا.
میں دعا گو ہوں کہ ہم سب تھوڑا سا حوصلہ کر کے یہ فاصلہ کم کر دیں. ہم سب بہت شکریہ, وقت نکالا, کل شب انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.